السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو، بزرگو، سورہ کہف کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں اور تراویح میں سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ سورہ کہف بھی پڑھا گیا ہے. اس سورت کی ترغیب آئی ہے حدیث پاک میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سورت کے پڑھنے کی ترغیب دی، اور اس سورت کو پڑھنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کی ابتدائی اور آخری دس دس آیتیں روزانہ اہتمام سے پڑھنا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہر جمعہ سورہ کہف اول سے آخر تک اس کی تلاوت کرنا ہے. اور دونوں کی فضیلت آئی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ابتدائی دس آیتیں اور آخری دس آیتیں اہتمام کے ساتھ تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص نور اللہ اسے مرحمت فرمائیں گے. اور جمعہ کے دن اگر کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور حشر کے میدان میں اس کے قدم سے لے کر بالکل آسمان تک، وہ نور جنت میں جانے تک اس کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ اندھیرے کا دن ہے، کہتے ہیں ظلمت کا دن ہے، اور اس دن میں آدمی اپنے عمل کے نور سے چلے گا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حشر کے میدان میں انسان جو اعمال دنیا میں کرتا ہے وہ نور بنتے ہیں، اس میں سے ایک سورہ کہف کی تلاوت ہے. تو بہرکیف اس سورت کے پڑھنے کی ترغیب آئی ہے، اور خاص طور پر اس سورت کی تاثیر اور اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. یہ وہ فتنہ ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک انسانیت پر جتنے فتنے آنے والے ہیں اس میں اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو اور اپنی قوم کو اس فتنے سے آگاہ کیا ہے بہت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس امت کو اس فتنے کے بارے میں بتایا ہے. دیکھیں دجال جو ہے، اس کی دجال کا جو وجود ہے اس کے کئی مراحل ہیں. ایک مرحلہ وہ ہے کہ اس کا شیطانی وجود ہے، کہ نظر نہ آنے والا وجود، شیطان نظر نہیں آتا، اسی طرح اس کا ایک وجود ہے جو نظر نہیں آنے والا ہے، اور ایک وجود ہے جو انسانی شکل ہے جس کی حدیث پاک پہ علامتیں بھی بتائی گئیں اور اس کا وقت بھی بتایا گیا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، کیا کرے گا، انشاءاللہ اس کو بھی عرض کریں گے. لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس کی ایک جو شکل ہے، نظر نہ آنے والی شکل، اس کے انسانی شکل کے وجود میں آنے تک یہ شکل جو ہے گھر گھر کے اندر، چپے چپے کے اندر اس کے اثرات پہنچ جائیں گے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو بڑا دجال ہے وہ تو اپنے وقت پہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے کے جو دجاجیلہ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ کیا ہیں، وہ آدمی غور کرے اس چیز پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے ایک چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. کیونکہ مستقبل کا علم اللہ کو ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک خاص علم عطا فرمایا، اس علم کے ذریعے سے آپ نے امت کو بتایا کہ آنے والے حالات کیا کیا ہیں، آنے والے حالات کیا ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخطبنا، اور ہمارے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ کہ قیامت تک جو فتنے امت میں آنے والے ہیں ان تمام فتنوں کو آپ نے پیش کر دیا. کیونکہ اللہ کا دیا ہوا علم آپ کے پاس تھا، اوتی تو علم الاولین والآخرین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا اور قیامت تک آنے والی جو حالات ہیں اس کا بھی علم اللہ نے مجھے دیا. تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، نسیہ من نسیہ وحفظہ من حفظہ، یاد رکھنے والوں نے اس کو یاد رکھا، بھولنے والے اس کو بھول گئے. لیکن جب بھی کوئی فتنہ کوئی حال امت میں آتا ہے تو فوراً مجھے یہ بات یاد آتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. ایک اور روایت ہے بخاری شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک مسلسل خطبہ دیا. یہ سب سے لمبا خطبہ ہے آپ کا. ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز تک خطبہ، پھر عصر کی نماز پڑھی، عصر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک آپ نے خطبہ دیا. کیا کیا فرمایا؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، اس پورے دن کے خطبے میں آپ نے آنے والے حالات اور آنے والے فتنوں کے بارے میں بتا دیا ہے. یہ کتنا، کسی نبی نے اپنی امت کو مستقبل کے بارے میں کیا ہونے والا ہے اتنا نہیں بتایا جتنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہ آنے والے دور میں کیا کیا ہونے والا ہے یہ بتایا ہے. کیونکہ یہ امت جو ہے ان حالات سے سابقہ پڑھنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، آپ کو پتا ہے میری امت ان حالات سے سابقہ پڑے گی، ان حالات سے دو چار. اسی لیے دوستوں میں عرض یہ کر رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں کچھ حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو میں عرض کروں گا، کس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ سوچنا ہے، کس دور میں میرا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے. اور اگر غفلت دلوں پر چھائی ہوئی ہے، بے فکری چھائی ہوئی ہے، تو اس کو دور کرنا ہے اور ایک فکر پیدا کرنا ہے کہ کس دور میں میں جی رہا ہوں، جس دور کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. مقصد اس کا یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی کا علم بڑھے، آدمی کی نالج بڑھے، نہیں، کہ ہم توبہ کریں اور ہم خود سوچیں کہ اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت انسان کے کتنا قریب آ چکا ہے، کتنا ہمارے اور قیامت کے درمیان کا فاصلہ ہو چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں آپ نے دی، لیکن پیشن گوئیاں نبوت کا ایک حصہ ہے، اسی لیے پیشن گوئی یہ معجزہ میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں اس میں ایک معجزہ کہ مستقبل کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتایا ہے. اور اس میں تین قسم ہیں، ایک قسم وہ ہے جو صحابہ کے زمانے میں پوری ہو چکی، بعض چیزیں آپ نے فرمائی اور وہ صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تم میں سے سب سے پہلے وہ مجھے آ کر ملیں گے جس کے ہاتھ لمبے ہوں. تو ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگے، چلو بھی ناپیں تو دیکھیں کس کا ہاتھ لمبا ہے، کون پہلے اللہ کے نبی سے ملنے والا. حالانکہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو پھر پتا چلا، سبحان اللہ، کہ یہ کہ حضرت کہ ان کا کیا تھا، ان کی سخاوت، کہ سب ہاتھ لمبا سے مراد کیا ہے، سخاوت مراد ہے. جو سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ سخی، وہ سب سے پہلے مجھے آ کے ملنے والی. کئی روایتیں ہیں، خندق کھود رہے ہیں، پتھر آ گیا، صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی چٹان آئی ہے، ہم سے ہو نہیں پا رہی. آپ نے ایک کدال لی اور مارا اور کہا، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الفارس. پھر دوسری ضرب لگائی، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام. پھر تیسری ضرب لگائی، کہنے لگے، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الیمن. صحابہ پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ فرمایا جب میں یہاں مار رہا تھا تو اس پتھر کی چمک میں مجھے فارس کے خزانے نظر آئے اور اللہ نے وہ خزانے مجھے عطا فرمائے، دوسرے ضرب پر جو چمک ہوئی اس میں شام ملک شام کا خزانہ مجھے نظر آیا، اور تیسرے ضرب پر مجھے جو چمک پیدا ہوئی اس میں یمن اور یمن کے خزانے کے اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ کس حال میں بتا رہے ہیں؟ مدینے میں دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے، صحابہ اکرام کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ دو پتھر ہیں، اور آپ خوشخبری اور پیشن گوئی دے رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں کے ہاتھ میں کسرا، فارس، یمن، یہ سب فتح ہوں گے۔ کتنے یقین کے ساتھ صحابہ اکرام سن رہے ہوں گے، اندازہ لگائیں۔ اور ہوا نہیں ہوا یہ چیز، صحابہ کے زمانے میں کچھ پیشن گوئیاں ہو گئیں، اور بعض پیشن گوئیاں وہ ہیں جو ابھی ہوئی نہیں باقی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، مہدی، امام مہدی کا آنا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، یہ سب ابھی نہیں ہوا، لیکن کچھ پیشن گوئیاں ایسی ہیں جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ اسی لیے ہر آدمی کی ذمہ داری کیا ہے معلوم؟ جس دور میں میں زندگی گزار رہا ہوں اس دور کو میں پہچانوں۔ کہاں سے پہچانوں؟ خبروں سے، اخبار سے، کہاں سے پہچانوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی روشنی میں میں اپنے دور کو پہچانوں، اور پہچان کر اللہ سے بندگی کے ساتھ دعا کروں، اے اللہ یہ فتنوں کے ابلنے کا زمانہ ہے۔ فتنہ اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے سمجھنے میں دیر لگتی ہے اس کو، اور سمجھتے سمجھتے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاں، سمجھتے سمجھتے ہی۔ اسی لیے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو فتنے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، دلوں میں، دل والا فتنہ، دل والی چیزوں کو متاثر کرنے والا فتنہ۔ دل میں ایمان ہے، دل میں شکر ہے، دل میں صبر ہے، دل میں تواضع ہے، دل کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو متاثر کرنے والا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اندازہ لگائیں جو فتنے چل رہے ہیں ہمارے ایمان اور شکر اور صبر کو اور اللہ کی رضا اور اس کے فیصلے کو اور آخرت کے یقین کو کتنا متاثر کر رہے ہیں، کتنا متاثر کر رہے ہیں چیزیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان فتنوں سے جو اپنے کو مبتلا کر لے گا اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا، دوسرے فتنے سے متاثر ہوگا دوسرا ڈاٹ اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی اپنے کو اس فتنے سے بچا لے اللہ اس کے دل میں ایک نور پیدا کریں گے، پھر دوسرے فتنے سے بچائے اللہ دوسرا نور، حتیٰ کہ فرمایا حتیٰ تکون القلب قلبین، یہاں تک کہ انسان کے دل دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اما بیاضا خالصا، یا تو بالکل سفید اور نورانی یا تو بالکل سیاہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے دوستو فتنہ جو ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی کو شبہ میں ڈال دے، یہ چیز کامیابی کی ہے ناکامی کی، یہ چیز عزت کی ہے یا ذلت کی، آدمی سمجھنے میں ہی کیا ہے شبہ میں پڑ جائے۔ تو جو کچھ حدیثیں میں عرض کروں گا کل انشاءاللہ، میں اس عنوان کو انشاءاللہ ایک دو تین دن، کیونکہ یہ ضروری بات ہے، میں انشاءاللہ اس کو دو تین دن اور عرض کروں گا، لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کی روشنی میں ہم اور آپ جائزہ لیں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت بھلائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گی۔ تعجب ہوا صحابہ اکرام کو کہ امت دنیا میں اس مقصد کے لیے آئی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا چھوڑ دے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے؟ اب دیکھیں ہو نہیں رہا، یعنی ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بھلائیوں کو پھیلانے کے کام میں لگے، برائیوں کو روکنے کے کام میں لگے۔ صحابہ کے تعجب پر آپ نے فرمایا کہ تعجب کی ضرورت نہیں، اس سے بڑی تعجب کی بات بتاؤں؟ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ برائی کو اچھائی کی نگاہ سے دیکھا جانے لگے گا اور اچھائی کو برائی کی نگاہ سے دیکھا جانے لگے گا۔ جتنی برائیاں ہیں سب عزت کا معیار بن جائیں گی، سب عزت کا معیار، معاشرے میں عزت کی چیز بن جاتی ہیں برائیاں، گناہ۔ اور اللہ کے نافرمان یہ سب سے معاشرے کے سب سے عزت والے بن جاتے ہیں، اور جتنی اچھائیاں ہیں سب برائیوں کی نگاہ، جس طرح برائی کو آدمی کتنا کراہت کے ساتھ نفرت کے ساتھ دیکھتا ہے، اس طرح آدمی دیکھتا ہے۔ صحابہ تعجب کرنے لگے، امت اتنا بھی گر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑی تعجب کی بات بتاؤں کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت بھلائیوں کو روکے گی اور برائیوں کا حکم کرے گی، بھلائیوں کو روکے گی۔ ایک آدمی دیکھیں، ایک آدمی نیت کرے، طے کرے زندگی کے اندر شریعت اور سنت لانے کا، خود گھر کے اندر کتنے مخالف بنتے ہیں اس کے۔ ہم باہر چھوڑیں، ہماری نگاہ فوراً جاتی ہے حکومتوں اور ملکوں پر جاتی ہے، ہم اپنی زندگی اور اپنی ذات پر ہم نگاہ نہیں ڈالتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہو پا رہی، ہماری زندگی کیوں بدل نہیں رہی ہے؟ جو قرآن کھول کر جب کفار کے حالات پڑھتے ہیں تو ہم کفار کو دیکھتے ہیں، جب ہم منافقین کے حالات کو دیکھتے ہیں تو مدینے کے منافقین کو دیکھتے ہیں، ہاں یہودیوں کے حالات کو پڑھتے ہیں تو یہودیوں کی طرف نگاہ جاتی ہے۔ ارے اللہ رب العزت یہودیوں کے حالات میں ہمارا چہرہ بتانا چاہ رہے ہیں، عیسائیوں کے حالات سنا کر ہمارا چہرہ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ قرآن آئینہ ہے، یہ ان کے حالات ہیں، ذرا اپنی تصویر تو دیکھ لو، اپنی شکل تو دیکھ لو۔ رشوت ان میں عام تھی کیا تمہارے اندر ہے؟ سود ان میں عام تھا کیا تمہارے اندر ہے؟ علماء کی بے حرمتی ان میں عام تھی کیا تمہارے اندر ہے؟ ایک چہرہ بتا رہے اللہ تعالیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے ہم، قرآن ہدایت کی چیز ہے، وہ ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ قرآن کھولتے ہیں یا تو صرف تلاوت کی نیت سے یا صرف معلومات کے اضافے میں، آدمی بیٹھے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اے اللہ یہ ہدایت نامہ ہے جو آپ نے میرے لیے اتارا، میرا ذاتی ہدایت نامہ، اس میں میری ذاتی اصلاح ہے، یہ نیت کر کے آدمی کھول کے پڑھے، پھر دیکھیں ایک ایک حرف اللہ کے کلام کا اس کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا، اس کی زندگی کے پلٹنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو صحابہ تعجب کرنے لگے کہ برائیوں کو حکم دے، برائیوں کا حکم ہو رہا ہے اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی، قیامت کے قریب ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ سود اتنا پھیل جائے گا وسیع پیمانے پر، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اگر کوئی اپنے کو سود سے بچا بھی لے لیکن سود کا دھواں تو اسے ہر حال میں پہنچ کے رہے گا، سود کا دھواں اسے پہنچ کے رہے گا۔ آدمی کتنا بھی اپنے کو محتاط کر لے، سود کا دھواں جو ہے نا اس کے ذرات اسے پہنچ کے رہیں گے۔ معیشت پر، ہماری ایک ایک چیز پر سود اتنا چھایا ہوا۔ ایک روایت میں ہے، ایک میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، میری امت اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو مال میرے پاس آ رہا، جو لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اتنی دنیا کی محبت اس کی عقل پر سوار ہوگی، مال کی حرص اتنی ہوگی، لا یبالی، پرواہی نہیں ہوگی یہ حرام سے آئے یا حلال سے آئے، آ رہا ٹھیک ہے بس۔ سوچیں، یہ حدیثیں میں صرف عرض کر رہا ہوں، کچھ حدیثیں میں ذہن میں رکھ کے اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا یہ دور نہیں ہے یا اس کا انتظار کرنا ہے ہمیں، کیا انتظار کرنا ہے یا یہ دور ہے؟ اگر یہ دور ہے تو پھر سوچیں کہ توبہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ کتنا قریب ہے زمانہ کہ جو پیشن گوئیاں فرمائی وہ ہو چکی، اور ایک جگہ فرمایا آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، انما الناس کالابل المئه لا تكاد تجد فيها راحله، لوگوں کی، ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر، لوگوں کی مثال ایسی ہو جائے گی، 100 اونٹ ہوں گے، 100 اونٹ، 100 میں ایک سواری کے قابل، ایک کان کے قابل، 99 بس بس نام کے اونٹ ہوں گے، لا تكاد تجد فيها راحلہ، ایک بھی کام کے لائق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میری امت پر ایسی اکثریت ہو جائے گی تعداد۔ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے، کہنے لگے مسجد تو نمازیوں سے آباد ہو گئی، خشوع والے کم رہ گئے، نماز پڑھنے والے بڑھ گئے لیکن خشوع سے خشوع والے کم ہو گئے۔ خود اندازہ لگائیں کہ صفات لوگوں کی اکثریت ہر عیدہ ہر شعبے میں دیکھ لیں، کسی شعبے میں بھی، ہر شعبے میں، ہر لائن میں کمی نہیں ہے لوگوں کی، لیکن کمی ہے تو صفات کی کمی ہے، ایسے لوگوں کی کمی جس میں تقویٰ، جس میں اللہ کا خوف، جس میں اللہ پہ بھروسہ، جس کے مزاج میں، ہاں وہ دلوں کی. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک فتنہ میری امت پر ایسا بھی آنے والا ہے کہ ان کے دلوں کا فتنہ ہے. کون سا؟ دلوں کا فتنہ. کیا مطلب؟ دل کے اندر کی جو صفائی، جو نورانیت، جو ہمدردی، جو نرمی ہے، اللہ اس کو اٹھا لیں گے. اب ہم سوچیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فتنوں کا جب بیان شروع کیا تو سب سے پہلے فرمایا فتنوں کی تین قسمیں ہیں، اس میں سب سے پہلی قسم دل کا فتنہ ہے. دل کا فتنے سے مراد، حدیث بیان کر کے فرمایا کہ دل کا فتنہ کیا ہے، کہ دلوں کا پلٹ جانا، دلوں کا بدل جانا. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ تھا جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اور میری زندگی کا سب سے سیاہ اور سب سے غمگین دن وہ ہے کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. پھر آخر میں آپ نے فرمایا، ہم ابھی تدفین کر کے مٹی ہاتھ سے جھاڑ ہی رہے تھے، حتی انکرنا قلوبنا، ہم نے اپنے دلوں کو بدلا ہوا پایا. دلوں کو بدلا ہوا پایا کیا مطلب؟ جو آپ کی موجودگی میں جو نرمی، جو صفائی، جو خیرخواہی، صحابہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، اندازہ لگائیں. خود ہمارے خاندان کا کوئی بڑا گزر جاتا ہے، کتنا چھوٹوں کے دلوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا، مدینے کے ایک ایک گھر میں میں نے دین کو بدلتا ہوا محسوس کیا. یہ ہے یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں. ویبقى حفالة كحفالة الشعير، کھجور کی جو بھوسی ہوتی ہے، اس طرح لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی. جب ایسی تعداد بڑھ جائے گی، لا يباليهم الله بالة، اللہ کو ان لوگوں کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کی پرواہ. کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت مطلوب نہیں ہے، اصل صفات مطلوب ہیں. اللہ کی مددیں جو ہوتی ہیں وہ صفات پر ہوتی ہیں، ایمان پر، تقوی پر، اور اللہ رب العزت کے وعدوں کے یقین اور توکل پر. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حالات پر ہم گزر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی کیا ہے؟ کہ مسجد میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو صحیح طریقے سے نماز پڑھا سکے. خود ہم دیکھیں، بہت کم مسجدیں ہیں جہاں پہ کیا ہے، جہاں پہ امامت کی اہلیت والے، امامت کی صفات والے نماز پڑھا رہے ہیں. ورنہ ہر آدمی ایک کو دوسرے سے آگے کرے گا، کوئی نماز پڑھائے گا اس حال میں کہ وہ امامت کی صفات سے خالی ہے. ہاں کیوں بھائی؟ ایک دوسرے پر. ایک روایت میں اس روایت کی ایک تشریح یہ بھی کی ہے کہ امامت کی اہلیت کا مطلب یہ ہے، لوگ نماز پڑھانے میں جری ہوں گے، لوگ نماز پڑھانے میں جری ہوں گے، میں پڑھاؤں، لیکن ان کے دل کے اندر امامت کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ترغیب دی، اسی لیے دیکھیں بنی اسرائیل اور پھر سورہ کہف، بڑا عجیب ربط ہے دونوں میں. بنی اسرائیل میں پچھلے قوموں کے حالات سنائے، سورہ کہف میں مستقبل کے حالات اور پیشن گوئی دے کر امت کو درمیانی حالات جو ہے نا، حال اس کو سوارنے، سدھارنے کے لیے کہا. سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب کیوں دے رہے ہیں؟ اس میں اشارات ہیں. اس بات کے کیا اشارات ہیں؟ مستقبل میں جو فتنے پہ آنے والے ہیں، سب سے بڑا فتنہ دجال کا، وہ فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے دین پر نہ رہیں، اللہ کے دین پر نہ چلیں، کچھ بھی کریں اللہ کے دین پر نہ چلیں، اس کا سب سے بڑا دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا. ایسے موقع پر ایمان والا اللہ پر یقین کر کے ایمان پر جمتا ہے، اللہ اس ایمان والے کی ایسی مدد کریں گے جیسے اصحاب کہف کے نوجوانوں کی اللہ نے مدد کی تھی. اس لیے نوجوانوں کا قصہ سنا رہے اللہ تعالی، اس لیے نہیں ہے کہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے نہیں ہے. اسی لیے دوستوں بات مختصر عرض کروں کہ سب سے پہلی بات کہ میں عملی طور پر ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں انفرادی طور پر، سب سے زیادہ جو پڑھنے کی چیز ہے وہ کتاب الفتن، ابواب الفتن، ابواب الرقاق. ابواب الرقاق کیا ہے؟ کوئی محدث ایسا نہیں ہے جو اپنی حدیث کی کتاب میں ابواب الرقاق نہ لکھا ہو. رقاق کا مطلب کیا ہے؟ وہ حدیثیں جس کو پڑھ کر دل میں رقت پیدا ہوتی ہے. رقاق رقہ سے، رقت کہتے ہیں نرمی. جب تک دل میں نرمی پیدا نہ ہو آدمی اطاعت پر نہیں آتا، آدمی اللہ کے احسان کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اسی لیے اکثر محدث جب بھی حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں اس میں ان حدیثوں کا ایک چیپٹر مستقل ہے جس میں کیا بتایا، یہ وہ حدیثیں ہیں جس کو پڑھ کر اپنے دلوں کو نرم کر لو تاکہ تمہاری زندگی کی ترتیب بن جائے. پھر اس کے فوراً بعد اش قیامت کی علامتیں، دور حاضر سے گزرنے والے حالات، تاکہ امت ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے حالات کو دیکھے اور اب میں کس دور سے گزر رہا ہوں، اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سب سے پہلے یہ آدمی کبھی جو ہے نا اپنے نسب پر، اپنے علم پر، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے کہ ان فتنوں سے بچنے کی میرے اندر صلاحیت ہے. بندگی کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ التحیات اور درود شریف سے فارغ ہونے کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے جس میں فتنوں سے پناہ مانگنے کی، فتنوں سے حفاظت کی دعا ہے. کبھی کبھی آدمی اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ان فتنوں سے میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں. کون سے فتنے؟ جو فتنے ظاہر میں ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں ہاں یہ فتنہ ہے. کیا فتنہ ہے؟ باپ کو ٹھکرا کر دوست کو ترجیح دیں گے، ماں کی نافرمانی ہوگی بیوی کی اطاعت ہوگی، یا آنکھوں سے نظر آ رہا ہے مسجد میں شور و غل ہوگا. بعض فتنے وہ ہیں جس کو ہم فتنہ سمجھ نہیں رہے، وہ فتنہ ہے اور وہ بڑا گہرا فتنہ ہے. ہاں جو چیز، جس چیز کو آدمی فتنہ سمجھتا ہے اور فتنہ سمجھ کے بھی کر رہا ہو ایک نہ ایک دن توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے، لیکن جس چیز کو فتنہ ہی نہ سمجھے اور اس میں انوالو ہو جائے اللہ حفاظت فرمائے. اسی کو کہتے ہیں علمی گمراہی. عملی گمراہی سے آدمی توبہ کر سکتا ہے، علمی گمراہی میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کو شیطان ایسے جا کے مارے گا. جتنے لوگ دنیا میں تباہی مچائے ہیں نا سب بڑے بڑے علم والے ہیں، کوئی جاہل نہیں ہے، کوئی جاہل نہیں. ہر باطل فرقے کا بانی اٹھا کر دیکھو، ہر باطل فرقے کا بانی اٹھا کر دیکھو اس کا علم بڑا ہی مضبوط. وہ کہاں کس کھڑکی سے فتنہ آیا ہے اس کی زندگی میں، پھر اس کو دیکھو. ان کھڑکیوں کو ہم بند کرتے چلیں، ان کھڑکیوں کو بند کریں اور کبھی اپنے اوپر ناز نہیں کہ میں نہیں نہیں کب کون سا فتنہ آئے تباہ کر دیں. انشاءاللہ میں کل اس کو دجال کی جو حدیث ہے جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انشاءاللہ اس کو کل عرض کروں گا، جس کی ترغیب ہے کہ ہم اس حدیث کو پڑھیں. اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو ہمیں، اور صحابہ اکرام تو اس حدیث کو اپنے بچوں کے سامنے پڑھ کے سناتے تھے، کہتے بھائی بچوں کو سناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں، وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ حالات آئیں گے تو ان حالات کو وہ فیس کریں گے. اس موقع پر کیا کرنا، اس موقع پر ان کی کیا ذمہ داری ہے، ہمیں بھی جاننا، انہیں بھی جاننا چاہیے. اللہ تعالی ہماری ہر فتنے سے حفاظت فرمائے. تو ایک حدیث پاک ہے مغفرت کے، مغفرت کی حدیث پاک میں آتا ہے ان من موجبات المغفرہ. مغفرت کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں دو چیزیں ایک حدیث پاک میں ہیں. مغفرت کو واجب کرنے والی ایک چیز ہے بذل السلام، سلام کو پھیلانا، اور ایک چیز ہے سلام کو پھیلانا، اور ایک چیز ہے وحسن الکلام، نرم گفتگو کرنا. آدمی یہ دو چیزوں کا مزاج بنا لے کہ میں ہر ایک کو آگے بڑھ کے سلام کروں گا، ہر ایک کو آگے بڑھ کے. سب سے بڑی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بچوں کو تک آپ آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے، سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے. یہ بھی ہے حدیث، یہ بھی ہے، سن لے. اللہ اکبر. قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی پہلے ہی آپ فرما رہے ہیں، چہرہ دیکھ کر سلام کرنا. چہرہ دیکھ کر، دس آدمی ہیں سب آؤ السلام علیکم، تو ہماری جان پہچان ہے. یہ کیا اس میں میں ہوں؟ اگر ہوں تو اس فتنے میں میں آ گیا ہوں، مجھے اس سے نکلنا ہے کیونکہ اس دور میں میں گزر رہا ہوں، اس سے مجھے نکلنا ہے، ورنہ ہر فتنہ بڑے فتنے کو کھینچے گا. ہر چھوٹا فتنہ بڑے فتنے کو کھینچے گا. کیا میں چہرے دیکھ کے سلام کر رہا ہوں؟ اگر ہیں نہیں مجھے نکلنا ہے اس فتنے سے. اسی لیے بڑے فضائل ہیں, وقت نہیں ہے. انشاءاللہ سلام کا مزاج پیدا کر لیں. ایک تو مغفرت, دوسرا رائی کے دانے کے برابر بھی ایک جنس ہے, اگر وہ آ جائے جنت کی خوشبو بھی اللہ اسے سنگاتے نہیں, وہ اللہ دھو دیتے ہیں سلام کی پہل کرنے والے کو. البادئ بالسلام بریء من الکبر, سلام کا پہل کرنے والا اللہ اسے کبر سے پاک صاف کرتے ہیں. اور کبر ایسی بیماری ہے, ڈاٹ بھی اگر دل میں آ جائے اللہ جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں دیتے نہیں. اسی لیے میری ضرورت ہے سلام. سلام کس کی ضرورت ہے؟ میری ضرورت, میری, مجھے مغفرت کی ضرورت ہے, مجھے وہ سب صاف ہونے کی ضرورت. السلام علیکم ورحمۃ, السلام علیکم. اور دوسری چیز, آدمی ہر ایک کے ساتھ نرم گفتگو کرے. کیوں؟ اس لیے کہ مغفرت کے اسباب میں سے. لک الحمد لک الشکر یا اللہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. یا الہ العالمین, اے اللہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں اللہ, فتنوں کا زمانہ, فتنوں کا ماحول ہے. ایک ایک چیز جو تیرے نبی نے بتائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, اپنی زندگی میں آتا ہوا, اپنے گھروں میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اے اللہ ہماری, ہمارے گھروں کی, ہماری نسلوں کی, ہمارے نوجوانوں کی, بچوں کی, سب کی اے اللہ حفاظت فرما لے اے اللہ. اے اللہ, اے اللہ, پوری بندگی کے ساتھ اے اللہ سائل بن کر, طالب بن کر تجھ سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہر قسم کی فتنوں سے, ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما لے. یا اللہ, یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے, دجال اور دجالیت سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ, اے اللہ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما, اس کے شر سے اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما لے. الہ العالمین ہمارے روزوں کو, تراویح کو سب قبول فرما. ہمارے بھائیوں میں جو پریشان حال ہیں, خاص طور پر اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے روزی میں برکت کے لیے, اے اللہ ان کی روزی میں برکت نصیب فرما, حلال پاکیزہ عافیت کی روزی نصیب فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں اے اللہ اختلاف, اے اللہ اتحاد, اتفاق, محبت و مودت پیدا فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.